حسین یا حسین، حسین یا حسین،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد واجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، بے پناہ نعمتوں پر جو خداوند متعال نے نصیب فرمائی. دین خدا کی نعمت ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت تک پہنچنا اللہ کی عظیم الشان نعمت، ان اوقات کی پہچان کرنا، شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، یہ خداوند متعال کی نعمتوں میں سے. خداوند متعال نے غافلوں میں سے قرار نہیں دیا، خداوند متعال نے جاہلوں میں سے قرار نہیں دیا. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر اسی صورت میں بجا لا سکتے ہیں کہ جو خدا نے چاہا ہے اس میں نعمت کو استعمال کرے. شب جمعہ خدا کی رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ خدا کی رحمت برسے، خدا کی مغفرت نصیب ہو جائے. کوئی جو ہر رات نہ پڑھتے ہوں کوئی ایسی دعا پڑھنے، جو ہر رات نہ پڑھتے ہوں ایسی کوئی نماز پڑھنے، کوئی خاص کام ایسا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں خدا ہے شب جمعہ سے غفلت کرنے والوں میں نہیں تھے، شب جمعہ پر توجہ دینے والوں میں تھے. انشاءاللہ ہر چیز چونکہ مجسم ہو جائے گی، نہیں معلوم شب جمعہ کی فضیلت اپنے تجسم میں کیا بنے گی کہ وہ پھر انسان کو نصیب ہو سکے انشاءاللہ برزخ کی زندگی کے اندر. اللہ کے حضور ان تمام دعاؤں کو جو اس سے پہلے بھی عرض ہوئیں، قبولیت کا درجہ حاصل کروانے کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. دین مبین میں اس بات کی طرف کئی دفعہ متعدد مقامات پر اشارے میں صراحت کے ساتھ بیانات دیے گئے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کم حساب نہ کریں، محدود حساب نہ کریں. دیکھیے کہ ہماری زندگی جو خدا نے، یہ بھی خدا کی ایک مخلوق ہے، حیات جو خدا نے ہمیں دی ہے، اگر اس کو کوئی ظاہری طور پہ دیکھے تو 60-70 سال کی ہے. کہ مثلاً جو انسان اس دنیا میں آتا ہے 70-80 سال، کم تر بیشتر اتنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو حیات کو اگر کوئی خدا کے ریفرنس میں نہ دیکھے تو بہت مختصر ہے. لیکن اگر کوئی خدا کی ریفرنس میں دیکھے تو خود یہی انسانی زندگی ابدی ہے، خالدین فیہا بالآخر انہی انسانوں کے لیے ہے نا. تو بہت بڑی ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو خدا کے ریفرنس میں دیکھنا شروع کر دے. خدا کے ریفرنس میں دیکھے تو کوئی چیز خطرناک نہیں ہے، پھر ہر چیز خدا کی نعمت لگے گی. اور ہم نے چند دن پہلے تذکرہ کیا کہ مثلا ملک الموت سے کیا کریں کہ ڈر نہ لگے، کیا کریں کہ ملک الموت سے اچھائی ذہن میں آئے. تو اس کے لیے چند جملہ عرض کریں گے، اگرچہ موضوع تو نہیں ہے لیکن چونکہ پہلے کسی نے کہا تھا، ہم نے کسی نے یاد دلایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان بزرگوں سے نقل قول کرتے ہوئے کہ یہ جو ہمارے دلوں میں خواہشیں ہوتی ہیں، یہ خواہشیں ملحق کرتی ہیں. خطبہ تھا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام نے فرمایا تھا کہ حضرت صالح کی جو ناقے تھی اس کو ایک آدمی نے آخر کیا تھا، لیکن سزا سب کو ملی تھی. کیوں؟ چونکہ لوگ ملحق کر دیے جائیں گے محبتوں کے اوپر، نفرتوں کے اوپر. تو انسان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے یہ خود ایک دعا بن جاتی ہے. مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر کسی انسان کے اندر ظلم پر نفرت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ظلم کا چاہنے والا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ظلم کا چاہنے والا ہے. اگر ظلم کا چاہنے والا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو دلوں میں محبتیں ہیں یہ اخروی زندگی میں تجسم اختیار کریں گے، یہ مجسم بن جائیں گے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، دل میں محبت اس کی اچھائی پر ہے، محبت جو بھی اس کے دل میں ہے وہ اچھائی کے لیے ہے، خیر کے لیے. تو اس کو برزخی زندگی کیسی ملنی چاہیے؟ جو اس نے چاہا ہے وہ اسے ملنا چاہیے، اس کا حق ہے. اچھا اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، کسی کے دل میں برائی ہے، محبت برائی کے لیے، تو اسے برزخی زندگی میں کیا ملے گا؟ پھر وہی برائی. یہ جو کہتے ہیں الحب للہ والافضل العباد افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، سب سے اہم فضیلت رکھنے والا عمل یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، دشمنی اللہ کے لیے ہو. یہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ محبتیں اور دشمنیاں یہ ہماری برزخ کی اور اخروی زندگی کو مجسم کر دیں گی، یہ وہاں پہ ہمارے لیے آ رہی ہیں. تو مثال کے طور پر یوں ہی اگر انسان کوئی سوچے، جو ہمارے بچے بعض اوقات کسی ایسے انسان کی تصویریں لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں وہ ہیرو بن جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یہ بہت خطرناک ہو گیا. چونکہ اگر وہ اپنی محبت کو اس انداز میں نہیں دیکھ پایا تو پھر اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہونے والا. اس طریقے سے ہم بھی ایسے ہی کہ بھئی اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دولت تو ٹھیک ہے، ہم ایک طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دل میں کیا بننے کی خواہش لے کے بیٹھے ہیں؟ تو بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، مثلا ہے مسلمان، ہے فرش عزا پر، لیکن مثلا اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کے بیٹھا ہوا ہے کہ بولے گا بھی نہیں، کاش بل گیٹ جیسی دولت میرے پاس آ جاتی مثلا، صحیح ہے؟ اچھا یہ دل میں چھپا ہوا ہے یا نہیں چھپا ہوا؟ صحیح، یہ بالکل وہی ہے، تقریباً وہی ہے کہ جیسے وہ قارون، قرآن کریم فرماتا ہے قارون ایک دن اپنے سارے زیور آلات کے ساتھ، سارے شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا تو بڑے بڑے جو کل تک کچھ کہہ رہے تھے آج کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی کچھ ہوتا. کیوں؟ آج اس کی شان و شوکت کا دن تھا، تو مرعوب ہو گئے، مرعوب ہو گئے، اور ان کے دل میں جو محبت کسی اور کے لیے ہونی تھی وہ قارون کے لیے سلپ کر گئے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر میرے دل میں ایک چیز کے لیے محبت ہے، یہ ملک الموت یہ کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، مامور ہے کہ یہ مجھے کسی چیز سے علیحدہ کرے. اچھا یہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، یہ مجسم خداوند متعال کی نمائندگی میں یہاں ظاہر ہوئے. اچھا اگر میرے دل میں محبتیں خدا کے نام پر ہیں تو اس سے میری کیا دشمنی ہے؟ اس سے میری کیا سختی ہے؟ کچھ بھی نہیں، دوستی دوستی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہوا ایسے کہ زیادہ سے زیادہ ایسا ہوگا کہ میں غربت میں، وطن سے دوری میں ایک عزیز سے مل گیا، اگر میں انجانے میں بھی مرا نا اور میرے دل میں اچھائی تھی، محبت تھی، تو ایسا ہوگا کہ میں کہیں غریب غربت میں تھا، مثلا وطن سے دور تھا اور کہیں پہ گھوم پھر رہا تھا، دیکھ داکھ رہا تھا، اچانک ایک انجانے ماحول میں ایک دوست مل گیا، تو انسان کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوا، الحمدللہ دوست مل گیا. تو اگر کوئی دنیا میں رہ رہا ہے اور نہیں اس نے بہت زیادہ اپنے آپ کو توجہ دلوائی، ملک الموت، موت اور یہ وہ، زیادہ زیادہ ہوگا یہاں غربت میں رہ رہا ہے، غربت میں رہ رہا ہے اور اچانک ملک الموت آئے تو اس کو ایک دوست مل گیا جو اس کو یاد دلائے کہ تم غربت میں ہو، وطن نہیں چلنا ہے. صحیح ہے، زیادہ زیادہ یہ. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ اچھائی میں یہ ہے کہ ایک آدمی غربت میں ہے اور اس کو اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے وطن جانا ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ وطن جانا ہے. اچانک کوئی ایک آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کہ تم کو وطن جانا تھا نا، یہ تمہارا ٹکٹ، کیسا لگا؟ آپ اور میں یہ دیکھنے ہم نے کہاں جانا ہے، ٹھکانہ طے کر لیں. ملک الموت کی ہم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، مسئلہ سارا ٹھکانے کا ہے. آپ کا اور میرا ٹھکانہ اگر آخرت ہے، ملک الموت نمائندہ آخرت ہے، اس کو ہم ان ملک الموت کو ہم سے کیا دشمنی. لیکن اگر خدا نہ کہے، نعوذ باللہ تعالی، ہمارا ٹھکانہ آخرت نہیں ہے، ہم نے اس کا نہیں سوچا ہوا جانے کا، پھر سخت ہے، پھر سخت. کیوں؟ پھر تعلقات کو کاٹنا آسان نہیں ہے، تعلقات کاٹنا آسان نہیں ہے. ایک مثال بیان کرتے ہیں علماء، آپ شاید پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن بہرحال اس چیپٹر میں ہے تو عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد ہم لوگ اپنی زندگی میں آبجیکٹیوز بناتے ہیں، اہداف بناتے ہیں. مثلا کوئی ہدف بناتا ہے کہ مثلا میں نے یہ بلڈنگ بنانی ہے، کوئی بناتا ہے میں نے یہ بزنس بنانا ہے، کوئی کچھ بنائے گا، کوئی کچھ بنائے گا. تو آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے عاشق تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ہدف بنایا کہ میں قوم کے اندر ایک عالی شان لائبریری بناؤں گا. غربت میں رہے، کرائے کے نمازیں اور روزے رکھ رکھ کے پیسے جمع کرتے تھے، کتابیں خریدتے تھے، بہت کہانیاں ہیں اس زمانے کی. اس طرح کر کر کے وہ کتابیں انہوں نے جمع کی، وہ کتاب خانہ بن گیا، عالی شان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کی حیات طیبہ میں ہی، ان کی اچھی زندگی میں ہی سب کچھ ہو رہا تھا. تو جب فوت ہونے لگے تو کچھ کتابیں ان کے سرحانے رکھی ہوتی تھیں، وہ کتابیں ہوتی تھیں خطی نسخے، ہاتھ کے لکھے ہوئے، جو ان کو بہت عزیز تھے. اب ظاہر ہے ہم لوگوں کو کتابوں سے وہ محبت ہے نہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ کوئی کتابوں سے اتنی محبت کرے. مثلا بے تکی، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بے تکی صرف ذہن کو نزدیک لانے کے لیے. مثال کے طور پر فرض کریں کہ کسی کو کسی گاڑی سے محبت ہے، تو وہ گاڑی بیچنا نہیں چاہتا، چاہے وہ کام آئے یا نہیں آئے، کہتا نہیں یار اس کو پڑھا دیں، مجھے اچھی لگتی ہے. کسی کو مثال کے طور پر کوئی گولڈ کا پیس ہے، اس سے محبت ہے، تو کام آئے یا نہیں آئے اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس رہے. کسی کے پاس کوئی ہیرا ہے، اس کو اس سے لگا ہو گیا. تو آپ کے میری زندگی میں پتہ نہیں کون سی چیز ایسی ہو جس میں ہمارا دل اٹک جائے کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آغا کا دل اس لحاظ سے کتابوں پہ ٹھکتا تھا کہ کتابیں میرے پاس، یہ والی کتابیں میرے پاس رکھی ہوں. تو اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنے فرزند کو بلایا اور کہنے لگے کہ یہ کتابیں لائبریری کو دے دو. تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تو یہاں رہی ہیں، جس کو چاہیے ہوتا ہے ویسے ہی لے لیتا ہے، اور آپ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی رہنے دیں یہیں پہ، فوت ہوں گے تو میں دے دوں گا کتاب خانے کو. کہنے لگے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے کسی بھی چیز کی محبت میرے دل میں رہ جائے، چاہے یہ کتاب ہی صحیح نہیں ہونی چاہیے. مرتے وقت میں دل میں دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے کتاب ہی صحیح صحیح، یہ چاہیے ہمیں. کاش یہ نصیب ہو ہمیں کہ ہم اس بات کو بار بار سوچ رہے ہوں کہ اب اگر جانا ہی ہے تو اس کو بھی رکھ کے کیا کرنا ہے. کاش یہ ہمارے دماغ میں بار بار آتا رہے. آپ نے دیکھا کتنا امام نے تاکید فرمائی ہے، ذکر موت، ذکر موت، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. اچھا ایک کام کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ. زندگی مشکلات تو آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، میں بھی ایک پریشانی سے گزر رہا ہوں، تذکرہ میں تم کہہ دیتا ہوں. ایک مومن بھی مشکل سے گزر رہے ہیں اور ماشاءاللہ خدمت گزار ہیں، مخلص ہیں، محنت کرتے ہیں، بیماری عارضے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدایا ان بیمار کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، اور جو لوگ بھی جن کے بھی عاجزہ اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں خدایا ان تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے خدایا تو نے دین کے اوپر زندگی نصیب فرمائی ہے، دین کی پاکیزگی پہ موت نصیب فرما. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو زندگی کی مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. تو اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی مشکل میں پڑھیں، تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور سوچیں کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. مرنا ہے تو زیادہ بڑی مشکل کیا ہے؟ زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ بری موت آئے، یہ مسئلہ نہیں ہے. کہ میں اپنی زندگی میں بار بار یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایک پرابلم آتی ہے، لگتا ہے یہ وہ ہے جو سب سے بڑی مشکل ہے. کبھی ایسا لگنے لگتا ہے یہ ہے جو سب سے بڑی مشکل ہے، اب اس کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. دو تین مہینے بعد، چار مہینے بعد آپ کو یاد آئے گا اس وقت مجھے وہ مشکل کتنی بڑی لگ رہی تھی، تو آپ کہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، بلاز میں اتنی بڑی لگ رہی تھی. یہ دنیا عجیب ہے، واقعا عجیب ہے. میں تو آپ نہیں تذکرہ کروں گا کہ بہرحال بڑی بڑی مشکلات گزر جاتی ہیں، بڑی بڑی مشکلات گزر جاتی ہیں. تو ایک بس جملہ ذہن میں رکھیے گا، کیا ہے؟ یہ سب گزر جائے گا، اینڈ ہمارا اللہ کی طرف لقاء واپسی ہے، بس باقی سب گزر جائے گا. جو مرے ہیں وہ بھی کہیں نہیں گئے، وہ وہیں گئے جہاں تھوڑی دیر بعد میں نے اور آپ نے جانا ہے. وہ کہیں نہیں گئے، غائب نہیں ہوئے، چھپے بھی نہیں ہیں، سب وہیں گئے جہاں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اور آپ نے پہنچ جانا ہے. یہ جو موت کی یاد ہے نا، یہ مشکل کو آسان کرنے والی ہے، یہ موت کی یاد مشکل کو آسان کرنے والی ہے. تو اس کو تجربہ کریں. یہ جو ہم نے نجم بلاغہ میں دو چار دفعہ پڑھا کہ بھئی موت یاد کرو، موت یاد کرو، تو تجربہ کریں کہ اگر موت کو واقعی یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. پھر جو آپ کے اندر ایک یقین ڈیولپ ہوگا نا موت کی یاد کے اوپر، وہ بہت قیمتی ہوگا، اس سے آپ کو بہت اثر ہوگا، آپ کو اور ہم. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک کلام تھا جو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا کہ میں عرض کروں گا، اور ہر دفعہ ذہن میں رہ جاتا تھا، کل بھی مارک کر کے رکھا تھا لیکن پھر بھول گیا. اور وہ کلام وہی تھا جو میں نے آئینے کی مثال میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی دنیا کی طرف دیکھے تو کیا ہوگا، اور اگر پوری دنیا کو وسیلہ بنا کے دیکھے تو کیا ہوگا. اب بلا تاخیر اسے عرض کرتا ہوں. یہ خطبہ نمبر 80 ہے. کل پرسوں میں نے خطبہ نمبر 79 عرض کیا تھا، یہ خطبہ نمبر 80 ہے. خطبہ نمبر 80 علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ کی ترتیب کے مطابق، من کلام اللہ علیہ السلام فی صفت الدنیا، دنیا کے بارے میں امام کا کلام. ما صف فی دار اولها عناء آخرها کناء. امام کے جو اخوان ہیں آپ اس میں دیکھتے ہیں ایک شاعری ٹائپ کا ہے، ایک جیسے ایک بلاغت و فصاحت میں ہوتا ہے کلام میں ایک بیلنس اس طرح کا، تو چند چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بہت بلیغ، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے. اور اس میں کچھ جملے ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں، ابھی آپ اس میں نوٹ کریں گے. فرمایا کہ میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہے. دنیا کی ابتدا رنج اور انتہا فنا. دنیا کی ابتدا میں رنج ہے اور انتہا میں فنا ہے. فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب. یہ وہ مشہور معروف جملہ ہے امام کا کہ فرمائے اس دنیا کا کیا کہیں، اس کا حلال ہوتا ہے تو حساب لاتا ہے، حرام ہوتا ہے تو عذاب لاتا ہے. یعنی یا تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی حلال کا حساب نہیں ہے تو چلو صرف حلال کے اوپر رہے, نہیں, حلال میں حساب ہے, حرام میں عذاب ہے, عقاب ہے. تو اگر کوئی دنیا سے حلال ہی بھر بھر کے کمائے اور دنیا کی حلال کمانے کے پیچھے بہت محنت کرے تب بھی اس نے ایک مارکہ کر دیا, وہ کیا, حساب اپنا تیار کرنا ہے اس نے. کیوں, کمانا ایک ہے, خرچ دوسرا حساب ہے. ایک حساب کمانے کا ہے کہ اتنا کمایا کیسے, دوسرا حساب خرچے کا ہے, خرچ کہاں سے کیا. یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں معمولاً پاکستان میں ایسا ہے, کسی سے کھولو کہو کہ بھائی تم اپنے خرچے کو دیکھو کہاں کر رہے ہو, تو کہتے ہیں مولانا میں نے حلال میں کمایا ہے, رزق حلال ہے, اب میں جہاں خرچ کروں. نہیں بھائی, یہاں دو سوال ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جس نے حلال کما لیا اب وہ اس کا مالک ہو گیا. سب سے بڑی غلط فہمی تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں حلال کما لیتا ہوں تو میں مالک ہو جاتا ہوں. نہیں, کوئی بھی مالک نہیں ہوتا ہے, سب کے سب اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اس کے اندر. حلال کمانے کے بعد حرام کمائے تو عذاب ہے, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو ہم فرما رہے ہیں کہ فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب, من استغنى فیها فتن ومن افتقر فیها حزن. جو اس میں اتنی دنیا لے لے کہ غنی ہو جائے, یعنی اتنی دنیا لی کہ اب اس کو اور ضرورت نہیں ہے, تو فرمایا یہ آزمایا جائے گا, یہ آزمایا جائے گا. یہاں ایک بہت عجیب بات ہے, وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس دنیا حلال سے بڑھ جائے تو امتحان میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قطعاً آئے گا. اس کے مقابلے میں وہ جس کے اوپر دنیا کم آئی ہو, جس کو دنیا کم ملی ہو, اس کے امتحان میں جانے کا چانس کم ہے. ہاں, ایک بندے کا امتحان میں جانے کا چانس بہت کم ہے, وہ کیا ہے, جس نے حرام سے بہت کمائی ہو. کیوں اس کا امتحان میں جانے کا چانس کم ہے؟ چونکہ اس کا اسٹریٹ راستہ جہنم پہ لگ چکا ہے, اس کا راستہ کہیں اور فکس ہو چکا ہے, اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ میں ایک خطرناک, اپنی دانش میں خطرناک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگوں کے نزدیک, اب مجھے دماغ پیچھے سے کہہ رہا ہے کہنے کا بھی ہے یا نہیں ہے, اچانک دماغ میں آگ تو گیا کہ کہتا چلوں, لیکن سوچا ہوں پیچھے کہنے کا ہے بھی یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوا کہنے کا تو میں بعد میں ریکارڈنگز میں سے کٹوا دوں گا, ابھی بول دیتا ہوں اللہ مالک ہے. ہم لوگوں کے نزدیک جتنے بھی انسان چار ہاتھ پاؤں سے چل رہے ہیں یہ سب انسان ہیں, سب انسان ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے, یہ سب اسلام میں سب انسان نہیں ہے. ان میں سے کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو انسان نہیں ہے, کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو انسان نہیں ہے. ان کا معاملہ کچھ اور ہے. وہ کون ہیں وہ لوگ, کیا ہیں پھر وہ لوگ؟ شاید فل ان دا بلینکس ہیں, کوئی خالی جگہ ہے جو فل ہو رہی ہے, دیٹس اٹ. شاید آزمائش کے لیے خلق ہوئے, شاید امتحان کے لیے خلق ہوئے. کیا مطلب؟ اس مقابلے میں نہیں ہے جس میں خدا دعوت دے رہا ہے, یہ اس مقابلے سے باہر ہے. آپ اس کو ابھی فی الحال مانیں نہ مانیں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر میں نے آپ کو پہلے دوسرے دن کہا تھا نا کہ میرا کام یہ ہے کہ بعض اساتذہ سے سنوں اور آپ کی خدمت میں ریفلیکٹ کر دوں, تو یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی ہے یہ آیت اللہ جوادی عملی صراحت سے کہہ چکے ہیں, اور امام خمینی اپنی تقاریر میں صراحت سے کہہ چکے ہیں. صحیح ہے؟ تو وہ بلکہ آیت اللہ جوادی عملی نے تو یہاں تک کہا کہ دنیا کے دھوکوں میں سے جو اگر وحی کو نکال دیں تو جو انسان کو دھوکے آتے ہیں ان دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ ہے کہ وہ ہر چار پائے دو پاؤں پہ چلنے والے, چار ہاتھ پاؤں رکھنے والوں کو سمجھ رہے ہیں سب انسان, ان کا دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر دلائل کم ہیں؟ نہیں, دلائل بہت ہیں, دلائل بہت ہیں. اگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم اللہ اور اس کی نبی کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں, تو یہ مردہ کون لوگ ہیں جن کو نبی اور اللہ کی بات پر لبیک کہنے کے بعد زندگی ملے گی؟ یہ مردہ کون ہے؟ انسان ہے یا جانور ہے؟ انسان, دیکھنے میں انسان. تو ہم ان کو زندہ انسان کہتے ہیں, مردہ انسان کہتے ہیں. ہم ان کو زندہ انسان کہتے ہیں اور خدا نے مطالعہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ مردہ انسان ہے. اگر انسان بھی ہیں مردہ ہیں. کچھ کو خدا نے مطالعہ صراحت سے کہتا ہے کہ انسان نہیں ہے, یہ چارپائے جانور ہیں, یہ چارپائے جانور ہیں. صحیح. اب میں ایک اور ذرا سی ایک بات کہہ کے اس کو میں اختتام پہ لے جاؤں, وہ یہ کہ بھائی یہ جو ہماری سائنس میں جو جب ہم لوگ ہیومن ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں ہسٹری کے اندر, تو ہم انسانوں کا دوسری جو اسپیسیز ہیں جانور ہیں ان کے ساتھ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر بالکل سائنس کے حساب سے بات کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی پہلے زمین کے اوپر کوئی جاندار نہیں تھا, یونی سیل پانی کے اندر کریٹ ہوئے, اس یونی سیل میں کمپلیکیشن آیا, اس کے اندر ملٹائی سیل ہو گئے, وہ ملٹائی سیل کوئی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پانی سے نکل کر زمین پہ آ گیا اور یہاں سے زمین کے اوپر لائف شروع ہو گئی. اور زمین پہ جو لائف شروع ہوئی تو بہت ساری اسپیسیز چلتی رہیں, ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کر انسان نام کر کے جس اسپیسی کو ہم کہتے ہیں, جس قسم کو ہم کہتے ہیں, اس کی کہانی علیحدہ ہو گئی. تو وہ جگہ جہاں پہ یہ دوسروں سے علیحدہ ہوا وہ کون سی جگہ تھی؟ صحیح. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو وجہ میں سے کوئی ایک تھی, ایک تو یہ تھی کہ یہ جو انسان تھا اس نے پتھر کو ٹول کے طور پہ استعمال کر لیا اور باقی یہ نہیں کر سکے. مثلا ہم سے کلوزسٹ کون تھا؟ مثلا بندر تھے, تو وہ بندر جو تھے, گوریلا, چمپینزیز, جو کچھ بھی تھے, یہ لوگ پتھر کو آلے کے طور پہ, ابزار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکے. مثلا انسان نے اس پتھر کو لے کے ہتھوڑی بنا لی یا تیز دھار پتھر بنایا اور اس سے چھری بنا لی, وہ یہ نہیں کر سکے اور یہاں سے آپ کا اور ان کا معاملہ علیحدہ ہو گیا. یا مثلا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو باقی تھے نا, یہ چار ہاتھ پاؤں پہ چلتے تھے اور یہ جو انسان تھا ایکسیڈنٹلی اس کے کولے کی ہڈی تھوڑی چوڑی ہو گئی, اس کی وجہ سے یہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا, اور یہ جو کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو اس کو ایک ایج مل گئی دوسرے جانداروں کے اوپر, اور یہ اس وجہ سے اس کی ساری تقسیم علیحدہ ہو گئی. تو واقعا لگتا ہے کہ یہی ہوگا. صحیح ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جن کی کولے کی ہڈی چوڑی ہو گئی وہ سب کے سب عقل میں بھی اتنے ہی چوڑے ہو گئے یا نہیں؟ کچھ کی کولے کی ہڈی تو چوڑی ہوئی لیکن عقل کوئی چوڑی نہیں ہو پائی. پھر ایک خطرناک سوال یہ ہے کہ جن کی کولے کی ہڈی چوڑی نہیں ہوئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے بعض کے پاس ایسی ہی کوئی عقل ہو؟ یہ سوال جینوئن لگتا ہے, مجھے تو کم از کم جینوئن لگتا ہے. تو وہ تائید ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے کہ بھائی یہ جس کو بھی آپ دو پاؤں پہ چلتا اور چار ہاتھ پاؤں والا دیکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب ایک رینک میں نہیں ہے, کچھ اور معاملہ بھی ہے. یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. بہرحال اس کے ریفرنسز بہت ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن کوئی کرنا چاہے تو کر لے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ انسانیت کی تذلیل ہو گئی اس طرح سے اگر ہم یہ کہیں گے, تو میں عرض یہ کروں گا کہ نہیں, ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو انسان کاؤنٹ کریں دنیاوی اعتبار سے, یہ بات صحیح ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نہیں درجات کے اعتبار سے سب کو ایک جیسا کاؤنٹ کیا جائے, نہیں درجات میں کوئی نہیں کاؤنٹ کر پائے گا, یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو پائے گا. ایک احترام ہے وہ سب کے لیے ہوگا. من افتقر فیہا حزن من استغنا فیہا فتن, جو اس میں غنی ہو جائے گا اس کو امتحان سے گزرنا پڑے گا, ومن افتقر فیہا حزن, اور جو اس کے اندر فقیر رہ جائے گا اس کے دل میں غم رہ جائے گا کہ بھائی میرے پاس نہیں تھا, ومن ساہا فاتت ہو, اور جو اس دنیا کے لیے کوشش کرے گا دنیا اسے چھوڑ دے گی. یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے شب جمعہ کی برکتوں کے حصول کے لیے تمام جو لوگ بھی ان مجالس کے لیے اطراف میں کوششیں کر رہے ہیں ان سب کی مزید توفیقات کے لیے, جتنے بھی مریضوں نے شفا کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے ان سب کی شفا یابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. کل ہم نے چند جملے صفائی کے حوالے سے عرض کیے تھے باہر, اس پہ کافی اچھا ہمیں تو لگا کہ پازیٹو ریئیکشن ہوا ہے, تو آپ اس محنت کو جاری رکھیے گا اور اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ لے لیں گے. بھائی آپ جب بھی عزاداری میں آئیں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ کو سید الشہداء کے عزادار ہونے کے ناطے ان کی فکر کا نمائندہ سمجھا جا رہا ہے. اس بات کا خیال رکھیں, نمائندگی کا خیال رکھیں. انسان کو ایک جملے میں, بس زیادہ آپ کا وقت نہ لوں, بہت سارے موقعوں پہ نسبت کا خیال رکھنا ہوتا ہے, پھر نسبت اسے عزت دیتی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے ہمیں اجازت دی نا کہ ہم یہاں بیٹھ کر مجلس پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہماری نسبت کس سے بن رہی ہے؟ ممبر سے. اچھا, اگر ہم اس نسبت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ممبر چھن جائے گا, ممبر چھن جائے گا. صحیح, شاید آپ ہی لوگ منع کر دیں گے کہ بھائی یہ بندہ ہمیں یہاں نہیں چاہیے چونکہ یہ اس نے ممبر کے تقدس کا خیال نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے, تو آپ اپنی زندگی میں بھی ایسی سوچیں. اگر آپ کو ایک نسبت ملی ہے عزادار حسین ہونے کے ناطے, نسبت کا خیال رکھیں, نسبت کا خیال رکھیں. یہ نسبتیں کمال ہیں, یہ نسبت وہی محبت ہے نا جو امام نے فرمایا, محبت تعلق وہی ہے. تو آپ باہر خیال رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, کوئی آ کے دیکھے اسے پتہ چلے آرگنائز لوگ ہیں, امام کے ماننے والے ہیں. تو اسی طریقے سے جلوسوں کے اندر واقعی بعض اوقات کافی سختی لگتی ہے دل کے اندر, جب انسان جلوس میں چل رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو بعض انآرگنائز دیکھتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری فکر کی صحیح نمائندگی نہیں ہو رہی. لیکن انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, وعجل ومن ساءها فتتہ. اور جو کوشش, اچھا فرمایا کہ جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیائی آرزویں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ومن قعد عنها واتته, اور جو دنیا کی اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے. یعنی اگر مثلا دنیا کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے, اللہ کے لیے کرے, دنیا میں رہتا ہوا کرے گا, لیکن اگر صرف دنیا کو ہدف بنا کے نہ کرے, خدا کی بندگی کی خاطر کرے, تو پھر دنیا اس کے ساتھ سازگاری میں آ جاتی ہے. سازگاری میں آ جاتی ہے کیا مطلب؟ دنیا اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ورنہ اگر یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو نہ دین بچتا ہے نہ اس کی دنیا بچتی ہے, بڑی مشکلات ہیں. تو امام نے فرمایا یہ, اس کے بعد آخری جملہ اس سلسلے میں, ومن ابصر بها بصرت ہو, اور جو دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو دنیا اس کی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے. ومن ابصر الیہا اعمت ہو, اور جو دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو دنیا اسے نابینا بنا دیتی ہے. جو دنیا سے بصیرت دے دنیا اسے روشنائی دیتی ہے, جو دنیا کو دیکھنے میں غار ہو بس دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے. اور یہاں سے وہ پوائنٹ مل رہا ہے کہ جو قیامت کے دن اٹھنے والا کہتا ہے خدا میں اندھا کیوں, اندھے اس لیے ہو کہ تم دنیا میں اتنے غار ہو گئے تھے کہ تم نے اپنی بصیرت ختم کر لی, اب تمہیں اندھے پن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں نے اسی پہ کہا تھا کہ اسی پہ آپ قانون کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں غرق ہو تو اس کی آنکھیں جاتی ہیں, اور اگر کسی کی عقل دنیا میں غرق ہو جائے تو اس دنیا میں عقل سے محروم ہونے والا ہے پھر. اور اسی طریقے سے تمام چیزیں. تو یہ کہانی ابھی چل رہی ہے اس طریقے سے. آپ, میں اگلے پیراگراف اگلے خطبے کے اوپر فوراً جاؤں, آپ کا وقت بہت اس وقت بہت ہمارے پاس کم ہو گیا. اور یہ خطبہ, یہ جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ 432 کلمات خسار میں 432 ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد محمد وعجل فرج. لب الواب کیا ہے؟ کس نے ہم سے سوال کیا اور کل بھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سے عرض پیش کیے تھے, وہ یہ کہ اگر جس طرح سے امام نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزاریں, اس طرح سے زندگی گزاریں, تو جو ایسے ہوں گے, زاہد ہوں گے, اللہ والے ہوں گے, ان کی زندگی دنیا میں کیسی گزرتی ہے, وہ کن اصولوں کے تحت زندگی گزارتا ہے؟ صحیح, تو دنیا میں رہتے یا نہیں رہتے؟ بالکل رہتے, دنیا میں رہتے. تو ان کی زندگی پھر کیسے گزرے گی؟ مثلا وہ دنیا سے کس چیز کا انتخاب کریں گے, دنیا سے کیا چیز ریجیکٹ کریں گے؟ اب اس کی ایک مثال, سادہ سی ایک مثال, مثلا ہم لوگوں نے اور آپ نے شاید کہیں ڈاکٹر شہید چمران کے بارے میں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر شہید چمران جو تھے وہ بہت قابل آدمی تھے فزکس میں, وہ 70s 80s میں نیوکلیئر فزکس میں ان کا شاید پی ایچ ڈی تھا یا پتہ نہیں ماسٹرز تھا, شاید پی ایچ ڈی تھا. ڈاکٹر تھے چمران ڈاکٹر, تو وہ ان کا پی ایچ ڈی ہوگا, تو وہ نیوکلیئر فزکس میں اور یا ایسی کوئی فزکس کی کمپلیکیٹڈ برانچ تھی جس کے اندر ان کا وہ ڈگری تھی, میں بھی ایسا نہ ہو غلط بات کہہ بیٹھوں, تو ان کو کافی آفرز آئیں اور تو ان کو جو ہے وہ مثال کے طور پر ناسا جیسے ڈپارٹمنٹ سے بھی آفر آئی اور یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. اچھا وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے کہ بھائی میری زندگی کہاں جا رہی ہے. اچھا ان کی شادی بھی ہو چکی تھی وہیں پہ, ان کی شادی بھی ہو چکی تھی, ان کے بچے بھی تھے, صحیح ہے. اچانک ان کو احساس ہوا کہ نہیں, اس راستے پہ جو میری زندگی جا رہی ہے یہ کوئی صحیح راستہ نہیں, اس میں مجھے کامیابی نہیں ملنے والی. اچھا کون کہہ رہا ہے یہ بندہ اس کو کامیابی نہیں ملنے والی؟ 70s 80s میں اکیڈیمک لیول میں پی ایچ ڈی ہو چکا ہے, دنیا کی بہترین جگہ پہ جاب کر رہا ہے, بیوی بچے ہیں اس کے پاس, سب کچھ ہے ایک لحاظ سے, صحیح ہے. اور اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں اگر میں ایکسیلنس دکھاتا ہوں, اپنی زندگی لگاتا ہوں, بہت آگے بھی جاؤں, مجھے کچھ نہیں ملنے والا یہاں, صحیح. تو انہوں نے اس کو ختم کیا اور کہاں چلے گئے؟ چلے گئے مصر فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے. اس کے بعد پھر وہاں سے گھومتے ہوئے لبنان آئے, لبنان میں اس وقت جو تھے وہ لبنان کے عالم امام موسیٰ صدر, وہ لوگوں کو جمع کر رہے تھے, اہل بیت کے چاہنے والوں کو, اور مختلف جگہوں کے اوپر کام کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو مثلاً مولیکولر فزکس یا نیوکلیئر فزکس میں پی ایچ ڈی تھے یا اسپیس کے اس میں ٹیکنالوجی کے اندر, یہ آ کر آٹھویں کلاس کے پولی ٹیکنیک اسکول کے پرنسپل بن گئے. آٹھویں کلاس تک کا ایک اسکول کھولا گیا تھا, ٹیکنیکل اسکول, اس کے یہ پرنسپل بن گئے. اور اس اسکول کی فیسلٹیز کا یہ عالم تھا کہ وہاں پہ پلائر بھی چند تھے. اس کے یہ پرنسپل بن گئے بچوں کو ٹیکنالوجی سکھانے میں, صحیح ہے بھائی. یہ کیا سلیکشن ہے, یہ آپ نے کیا سلیکٹ کیا؟ اچھا کچھ عرصے پھر وہاں مشغول رہے, پھر حزب اللہ تشکیل پائی اور حزب اللہ کو لے کے چلے, اتنا ہوا یہ ہوا وہ ہوا, کہیں امام موسیٰ صدر آئے ایران امام خمینی سے ملنے کے لیے, یہ ساتھ تھے اور یہ امام خمینی کو نظر آئے. امام موسیٰ صدر سے امام خمینی نے کہا یہ بندہ مجھے چاہیے, یہ مجھے چاہیے. کہا حاضر. اب یہ کیا بنے؟ اب یہ بنے وزیر دفاع. کہاں جا رہا ہے یہ بندہ؟ کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے, اب ہوگا وزیر دفاع, اور یہ دنیا کا واحد وزیر دفاع ہوگا جو محاذ جنگ کے اوپر شہید ہوا ہے. صحیح. یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کی کیا سلیکشنز ہیں؟ یہ ان سلیکشنز کی بیس کیا ہے؟ یہ اس کلمات کسار کے اندر آیا کہ یہ جو اولیاء الہی ہیں ان کا سلیکشن ہے کیا, کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اب اس کو آپ کو مجھے دیکھنا ہے اس انداز میں. تو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے عرض کرنا ضروری تھا تاکہ اہمیت بنے کہ بھائی یہاں پہ کچھ جو امام فرما رہے ہیں وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد اجل فرج. کلمات کے ساتھ 432, کہانی نہیں دہراؤں گا کہ 360 تک ہونا چاہیے تھا. بارہ 432 میں ان اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاہرها. یہ جو اولیاء الہی ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ جب لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کے باطن کو دیکھتے ہیں. ان اولیاء اللہ, اولیاء ولی کی پلورل ہے, ولی خدا جو خود خدا کو چاہتا ہے اور خدا بھی اس کو چاہتا ہے. یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہو سکتی, اس جملے کو سنبھال لیجئے گا. اصل محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی, یہ مجازی محبتیں ہوتی ہیں نا, یہ ایک طرفہ ہوتی ہے. ایک آدمی سونا پسند کرتا ہے, سونا اسے نہیں جانتا. ایک آدمی گھر چاہتا ہے, گھر اسے نہیں جانتا. ایک آدمی کے مثلاً کوئی جوان کسی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی لڑکی کسی لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی ہے, وہ اس کو نہیں پہچانتا, وہ اس کو نہیں جانتا. یہ مجازی محبتیں ایک طرفہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ امام حسین کو چاہتے ہیں, اب یہ مجازی محبت نہیں ہے, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. جتنا آپ امام کے لیے روئیں گے نا, ادھر سے بھی کچھ ہے یہاں پر, یہ دو طرفہ ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرج. دوستان خدا وہ ہیں، اولیاء الہی وہ ہیں کہ جب لوگ دنیا کی ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے باطن کو دیکھتے ہیں. اذا نظر الناس واشتغلوا بعاجلها اذا اشتعل الناس اذا اشتغل الناس بعاجلها. جب لوگ اس کی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں میں کھو جاتے ہیں تو وہ آخرت میں حاصل ہونے والی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں. لوگ کس میں کھو جاتے ہیں؟ گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ہوگی، لذتیں ہوں گی، خواہشات ہوں گی، یہ دیکھتے ہیں اس کی مدت کم ہے، اس کی مدت کم ہے. وہ نہیں چاہیے جس کی مدت کم ہے، وہ چاہیے جس کی مدت زیادہ ہے. ان سب کی مدت کم ہے، یہ نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ جب لوگ اس کی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں میں کھو جاتے ہیں، لوگ تو غرق ہو جاتے ہیں ظاہر دنیا میں، تو وہ آخرت میں حاصل ہونے والی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں. اشتغال کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب نے، کہ جب لوگ مشتغل ہو جاتے ہیں یعنی مشغول ہو جاتے ہیں کم مدت والی چیزوں میں، تو یہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں زیادہ مدت والی چیزوں میں جن کا اثر زیادہ دیر تک رہے. اب جو جملہ ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سخت ہے، مجھے تو بہت مشکل سے سمجھ میں آ رہا تھا. فَأَمَاتُ مِنْهَا مَا خَشُوا أَن يُمِيتَهُمْ. ان لوگوں نے درود بھیجے گا محمد والے، اللهم صل على محمد محمد وعجل فرج. یہ اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں کو کچھ چیزیں انہیں مار دیں گی. یہ لوگ اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں انہیں مار دیں گی. موت کا لفظ استعمال کیا ہے امام، میں بھی دوبارہ عرض کروں گا. جیسے ان کو خطرہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں مارنے والی ہیں، یہ انہیں مار دیتے ہیں، یہ انہیں مار دیتے ہیں. اچھا، ایک اشارہ کہاں پہ مل رہا ہے؟ دنیا کے اٹیچمنٹس کے اوپر، چونکہ دنیا کی اٹیچمنٹ مار دیتی ہے نا، قلب کو میت بنا دیتی ہے. وہ جو آیت اللہ جوادی عاملی کے جملے کے بقول کہنے کے، بہت سارے گھر جہاں فیملیز رہ رہی ہیں نا، یہ فیملیز نہیں رہ رہی ہیں، یہ خاندانی قبرستان ہے جس میں مردے بسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں خدا نہیں ہے، تو یہ مردے ہیں جو چلتے پھرتے گھروں میں بسے ہوئے ہیں. عجیب جملہ استعمال کیا، خاندانی قبرستان ہے، یعنی یہ سب خاندانی قبرستان ہے. تو وہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہر جگہ انسان نہیں ہے، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہر جگہ انسان ہے، نہیں، بہت سارے قبرستان. تو فرمایا فَأَمَاتُ مِنْهَا مَا خَشُوا أَن يُمِيتَهُمْ، ترجمہ فرمایا جن چیزوں کے متعلق انہیں یہ کھٹکا تھا کہ وہ انہیں ماریں گی، ترجمہ میں لکھا تباہ کریں گی، جبکہ وہاں میت لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، انہیں تباہ کریں گی، انہوں نے انہیں تباہ کر دیا. اور وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ، جن چیزوں کے بارے میں ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ ہمیں چھوڑنے والی ہیں، یہ خود سے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. صحیح، بس دو چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ چیز ہے جو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن ساتھ بھی نہیں دے گی، ایک وہ چیز ہے جو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن ساتھ بھی نہیں دے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ تو ویسے ہی ہمارا ساتھ نہیں دے گی، تو ہم کیوں رکھیں اس کو اپنے پاس. ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں ان کو ڈر ہوا کہ یہ تو ہمیں میت بنا دے گی، یہ تو ہمیں مار دے گی. تو جیسے ان کو احساس ہوا کہ یہ مار دے گی، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ہمیں مارے ہم اس کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً مثال لے لیتے ہیں، مثلاً اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں دنیا کی جاہ طلبی کے پیچھے بھاگا، دنیا کی جاہ طلبی کے پیچھے یعنی دنیا کا مقام، دنیا کے اندر لوگ مجھے یہ کہیں وہ کہیں، اچھا یہ جو جاہ طلبی کی خواہش ہے یہ مجھے کیا کرے گی، یہ مجھے قتل کر دے گی، یہ میرے وجود کو ختم کر دے گی. تو وہ فوراً اولیاء الہی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چونکہ مجھے قتل کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ یہ مجھے مارے میں اس کو مار دیتا ہوں. تو انہوں نے اپنی جاہ طلبی کا خاتمہ کر دیا۔ اچھا اب دنیا کی کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ ساتھ نہیں دیں گی، یہ چھوڑ کے چلی جائیں گی، اس ٹائپ کی محبتوں کو بھی انہوں نے خود سے چھوڑ دیا، کہہ دیا ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں ظاہر ہے یہ سوال آئے گا کہ بھائی اولاد کہاں گئی، بھی بچے اولاد بالآخر، تو وہ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو بھی خدا کے سائے کے بغیر نہیں دیکھتے، وہ بھی بچوں کو بھی کس میں دیکھیں گے؟ خدا کی دیوی امانت میں دیکھیں گے، صحیح ہے؟ تو اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ بھائی یہ بچے عزیز ہیں، تو کہے گا نہیں بچے عزیز نہیں ہیں، خدا کی دیوی امانت عزیز ہے، خدا نے ایک امانت میرے ہاتھ میں دی ہے، یہ مجھے عزیز ہے۔ جس دن یہ میرے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہوگا، میں اس کو چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں، میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو نہیں لے کے چل سکتا۔ اب آپ تصور کریں، یہ جو ڈاکٹر چمران تھے، یہ پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں بار بار ان کا نام آیا جا رہا ہے، یہ بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید برا لگے، میں معذرت پہلے سے چاہتا ہوں، یہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے، کتنی رسپیکٹ کرتے تھے، معذرت چاہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ بات میں برا لگے۔ کسی نے مجھے ایک دفعہ ڈانٹا تھا کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، جب مجھے عقل میں آتی ہے کہ یہ مجھے کہنا ہے تو میں کہہ دوں گا، اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا، دو دفعہ معذرت چاہ لوں گا اور اپنا معاملہ صاف کر دوں گا۔ تو وہ جب شادی کرنے گئے ان خاتون سے، کہانی لمبی ہے میں شارٹ کروں بالکل، تو اس کے لڑکی کے باپ نے کہا، ان کے ٹو بی سسر نے، کہ دیکھو بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ لبنان میں رہ رہی تھیں اور یہ لبنان میں آٹھویں کلاس کے اسکول کے پرنسپل تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور یہ جو میری بیٹی ہے یہ جس گھر میں پلی ہے، یہ جب صبح کو اٹھتی ہے نا تو نوکر پیچھے سے اس کا بستر صحیح کر دیتا ہے، اور جب تک یہ واش روم سے تیار ہو کے آتی ہے تو اس کی ٹیبل پر ایک گلاس دودھ اور ایک گلاس کافی رکھ دی جاتی ہے کہ اس کو جو پسند ہو یہ وہ پی لے گی۔ تو بیٹا تم اس کو کیا دینے والے ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں اسے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گی یا نہیں کریں گی، میں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اس کا وعدہ میں کر رہا ہوں، یہ میں کروں گا۔ تو وہ ہنسا جو ان کا سسر تھا، کہنے ہاں بیٹا ٹھیک ہے تم باتیں کر رہے ہو تو تم کر لو گے پھر۔ تو بہرحال وہ جا کے انہوں نے بتایا ایک لڑکی کو کہ بھائی اس طرح ایک آدمی آیا ہے، وہ لڑکی جو تھی وہ اس اسکول میں پڑھاتی تھی، تو اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو اس نے ایگری کیا کہ ہاں مجھے اس سے شادی کرنی، خیر وہ شادی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب مجاہد آدمی ہیں، کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں، وہ ان کا محاذ پہ جانا ہے، اور ظاہر خاتون تو محاذ پہ نہیں جا سکتی، تو یہ جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ محاذ وغیرہ پہ جاتے تھے، تو بہت کم گھر میں آتے تھے۔ تو مدتیں گزر گئیں اس شادی سے، تو جب بھی گھر پہ ہوتے تھے یہ دو کام ضرور کرتے تھے شادی کے سالوں بعد تک، کیا کہ وہ جب بیوی اٹھ کے باتھ روم جائے تو بستر صحیح کریں گے اور دودھ کا ایک پیالہ وہاں لا کے رکھیں گے۔ تو ان کی بیگم نے کہا کہ دیکھو چمران اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب یہ چونچلوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں معاملہ بوڑھے جوانی کا نہیں ہے، میں تمہارے بابا سے وعدہ کیا، میں وعدہ خلاف نہیں کروں گا، وعدہ کیا میں، صحیح۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جنگجو تھا تو اس کے دل میں درد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہوا تھا، ساری محبتیں۔ اتنا چاہنے والا بندہ اپنے ان دو بچوں کو نہیں چاہتا ہوگا جس کو چھوڑ کے آ گیا تھا، بہت چاہتا ہوگا، لیکن اس نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا تھا۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ جو اولیاء الہی ہوتے ہیں یہ جس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ انہیں قتل کر دے گی اسے قتل کر دیتے ہیں، جس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ انہیں چھوڑ کے کھڑی ہو جائے گی یہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ورعو استکسار غیرہم منہا استقلالا، دوسروں کے دنیا زیادہ سمیٹنے کو اور دوسروں کے دنیا زیادہ سمیٹنے کو کم خیال کیا اور اسے حاصل کرنے کو کھونے کے برابر جانا۔ اچھا دوسرے لوگ جس چیز کو یہ کہتے ہیں، مثلا انہوں نے کوئی نیک عمل انجام دیا، دوسروں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا کام انجام دیا، یہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو جس کو دوسروں نے زیادہ بڑا سمجھا اعمال کی دنیا میں، اس کو انہوں نے ہمیشہ کم سمجھا۔ اور آخری جملہ عرض کروں اس سلسلے میں، وَدَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتًا، جس کو دنیا کے زیادہ دوسروں کے دنیا زیادہ سمیٹنے کو کم خیال کیا اور اسے حاصل کرنے کو کھونے کے برابر جانا. یعنی مثلا کوئی دنیا حاصل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے کچھ حاصل کیا, اور یہ جب حاصل کرتے ہیں دنیا تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کھو دیا ہے, اس پہ ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ان چیزوں کے دشمن ہیں جن سے دوسروں کی دوستی ہے, اور ان چیزوں کے دوست ہیں جن سے اوروں کی دشمنی ہے. اہل دنیا جن چیزوں سے دوستی کرتے ہیں یہ اس سے دشمنی کرتے ہیں, اور جن سے اہل دنیا دشمنی کرتے ہیں یہ اس سے دوستی کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, یہ آدمی دنیا میں سکون سے سانس لے پائے گا؟ نہیں, اس کی دنیا سخت رہے گی, اس کی دنیا سخت رہے گی. ایک جملے میں مثلا یہ رہے گا ابو ذر, یہ رہے گا ابو ذر. ہر چیز میں سختی, دنیا کہہ رہی ہے یہ کر لو, یہ کر لو, یہ ہو جائے گا. حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں نہیں, میں یہ تو ہرگز نہیں کروں گا, میں تو وہ کروں گا. تو جب سب لوگ کہاں چل رہے تھے, حضرت ابو ذر کہیں اور جا رہے تھے. صحیح. عزیزان محترم, اگر یہ دور غیبت سے پہلے کا آخری دور ہے, صحیح ہے, تو یہ سمجھ لو کہ پھر جو ہم لوگوں کے اوپر چھلنی چلے گی اور چل رہی ہے, اس میں بچنے والے لوگ بہت کم ہوں گے. اگر یہ دور غیبت سے پہلے کا آخری دور ہے, اللہ کرے کہ ہو, ہم تو ابھی تک اپنی زندگی میں یہی سوچتے آئے کہ انشاءاللہ ہے, تو پھر یہ سمجھ لو کہ جو چھلنی چلے گی وہ کوئی ہلکی نہیں ہوگی, وہ ہم سب کو چھان کے رکھ دے گی. اور ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے کٹاؤ سے بچیں گے. یہ سادہ کام نہیں ہوگا. یہ میں سوچوں گی میں چار جملے بول لوں گا میں بچ جاؤں گا, آپ سوچیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ نہیں گئے, یہاں آئے تو بچ جائیں گے. یہ نہیں ہونے والا, اس کا کٹاؤ بہت سخت ہوگا. اور ہمیں معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم تاریخ میں جا کے دیکھتے ہیں تو کیوں لوگ اتنے کم ہیں, کیوں اتنے کم ہیں؟ آخر کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے باقی لوگ؟ کیوں سید الشہداء کے ساتھ لوگ کم ہیں؟ باقی لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ باقی لوگ مثلا روایتیں نہیں سنی تھی؟ سب سنا تھا. لیکن وہ جب چھلنی چلتی ہے, آخری دل کے کونے میں کوئی ایک حسرت دنیا کی رہ گئی ہے, یہی مروا دے, یہی مروائے. کل پرسوں قاضی والی بات کہی نا میں نے, ایک لالچ رہ گئی تھی اس بیوقوف کے دل میں, مروا دیا اسے. یہ مت سوچے گا کہ اگر یہ وقت آخری وقت ہوگا یہ معاملے آسانی سے نپٹیں گے, آسانی سے نہیں نپٹیں گے, ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اب یہ ہے کہ لطف خدا شامل حال ہوگا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ زمینیں بنجر ہوتی ہیں, کچھ زمینیں تو آباد ہوتی ہیں اور باقی زمینیں بنجر ہوتی ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. بنجر نظر آنے والی زمینوں میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو نہ امید ہو جائیں کہ ہم نہیں کر سکتے, نہ اتنے پر امید ہو جائیں کہ عمل سے پیچھے رہ جائیں. ہاں یہ نہ سوچئے گا کہ بغیر سختی اٹھائے ہو جائے گا, نہیں, سختی اٹھائے بغیر نہیں ہونے والا, یہ طے شدہ بات ہے. اور میں نے عرض کیا اسی لیے یہ سارا معاملہ سخت ہوا ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ دینے والے اتنے کم رہ گئے, اور اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑ گئیں, اتنی مشکلات اٹھانی پڑ گئیں. اور کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑی, اور کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑی. اللہ اکبر. جنگ ہوتی, شمشیریں چلتی, لوگ زمین پہ گرتے, جنگ ختم ہو جاتی, پھر کربلا نہیں تھی. کربلا کچھ اور, کربلا کچھ اور, کربلا ایک اور میدان جنگ. عام میدان جنگ دو لشکروں کی جنگ ہوتی ہے, کربلا میدان جنگ ہے کسی اور قسم کے لشکر ہیں جو ٹکرا رہے. دنیا میں کون سا لشکر ہے جہاں ایک جنگجو 6 ماہ کا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. کربلا میں جنگجو 6 ماہ کا ہے. دنیا میں کون سا لشکر ہے جہاں پر, اللہ اکبر, یہ جملہ کہنا کتنا سخت لگنے لگتا ہے بعض اوقات. واقعا بعض اوقات ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ مولانا ماہ سفر کے ایام میں آپ بازاروں اور دربار کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کل بھی پرسوں بھی کسی سے کہا بھائی میں معذور ہوں، یہ میری کمزوری ہے، میری ناتوانی ہے، میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اب آپ جبر کرتے ہیں تو میں دو جملے بول دیتا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ انہیں سن لیا کریں، میری ناتوانی ہے، مجھ سے نہیں کہا جاتا ہے اولاد فاطمہ بازاروں میں نہیں کہا جاتا،
جب تم میدانوں میں لڑی جاتی ہے، جب شمشیروں سے لڑی جاتی ہے، نیتوں سے لڑی جاتی ہے، کہیں چادروں سے جنگ لڑی جاتی ہے، کس خاندان کو بازاروں میں لائے ہو، جس خاندان کی طہارت اور عصمت کی گواہی قرآن کریم دے، اس خاندان کی مقدرات بے خجابہ اماریوں میں سوار ہو کر بازاروں میں جائے۔ اب اگر کوئی صرف اتنا کرے کہ اسرائے اہل بیت کے ظاہر کو بیان کرنے کی کوشش کرے تو کیا بولے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں نیزوں کے اوپر سر لگے ہوئے تھے، اماریوں میں مقدرات تشریف فرما دی، جن کے بازوؤں میں رسیاں بندی ہوئی تھی، اور بعض مسائل میں بیان کرتے ہیں سر مقدس حضرت عباس ایک گھوڑے کے گردن سے لٹکا ہوا تھا، بیویاں اپنے بھائی کے سر کو لٹکا دیکھ رہی، کبھی بیوی اپنے بھائی کے سر اندر کو دیکھتی تھی، کبھی ان بچوں کو دیکھتی تھی جو ان لوگوں کی طرف پاپا ہو گئے تھے، کبھی اس بچے کو دیکھتی تھی جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، جو رسی کے کھینچنے پر گردن کو بچتا رہے،
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلم ينقلبون، پروردگار تجھے ان قاسموں کا واسطہ، سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان مظلومیتوں اور اسارتوں کا واسطہ، شب جمعہ ہے ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، خدایا قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے مرحومین کے قلوب کو منور فرما، آخرت کی تمام مراحل کو مرحومین کے لیے آسانیاں نورانیتیں قرار فرما، اے خدا اس دنیا کے اندر دنیا کے فتنوں سے ہم امان نصیب فرما، امام کی تیاری میں مشغول رہنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور بابرکت میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین۔